بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته.
اے پیغمبر، جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو، اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا، بے شک اللہ منکروں کو ہدایت نہیں کرتا.
من كنت مولا فهذا علی مولا.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بجلال. سب سے پہلے تو ہم پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اس عظیم 18 ذی‌الحج کے دن ہم کو یہ سعادت ادا کی کہ ہم سب لوگ جمع ہو کر اس دن کے متعلق گفتگو کر سکیں. دیکھیے، غدیر فقط ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک عقیدے کا نام ہے. غدیر گلشن توحید کے غنچوں کو سیراب کرنے والا پانی ہے. 1400 سال سے محبان اہل بیت غدیر کے اس بابرکت پانی کو شجر ولایت کی جڑوں میں چھڑکتے ہیں، اور وہاں سے عقائد حقہ کے ہرے بھرے پودوں اور محبت اہل بیت کے خوبصورت پھولوں کو پروان چڑھاتے ہیں. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے بغض و عداوت رکھنے والوں سے اظہار برات کر کے اطراف کے کانٹوں اور شوریدہ زمین کی بنیادوں کو اکھاڑ پھینکتے. غدیر کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ غدیر اصل میں ایک پل صراط تھا جس پر مومن تو آسانی کے ساتھ گزر جائے گا، لیکن ہر منافق اور ہر دشمن اہل بیت کٹ کر نیچے گر جائے گا. غدیر ایک ایسا پروگرام جس کا منصوبہ ساز پروردگار عالم ہے، اعلان کرنے والے رسول خدا ہیں، اور اسے جادہ عمل پہنا آئمہ اطہار علیہ السلام. خود امیر المومنین علیہ السلام نے بھی بہت فخر و مباحت کیا. اور جب ایک شخص آیا اور آ کر آپ سے اس نے کہا کہ پیغمبر اسلام کی طرف سے آپ کے لیے پیغمبر کی سب سے بڑی فضیلت کون سی، تو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ خدا کے حکم سے مجھے غدیر خم میں ولایت کا تاج پہنانا، یہ سب سے بڑی فضیلت مجھ کو عطا کی گئی. باقاعدہ کتاب سلیم ابن قیس الہلالی ان کی اس کتاب کے اندر بھی حدیث نمبر 60 کے ذیل میں یہ روایت جو ہے بیان کی گئی، اور کتاب سلیم ابن قیس الہلالی کا اردو ترجمہ بھی اسرار آل محمد کے نام سے ہو چکا. اچھا، خود آپ لوگوں کے لیے انتہائی فضیلت کا باعث ہے آج کا دن. ہم آپ سب لوگوں کے لیے وہ کیا ہے کہ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے کہ امیر المومنین کی ولایت کو قبول کرنے والوں کی مثال آدم کے سامنے فرشتوں کے سجدہ کرنے کی مانند، اور جنہوں نے روز غدیر آپ کی ولایت کا انکار کیا ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ جس نے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی ہم آپ لوگ جو کہ مولا کی ولایت کے اوپر عقائد مکمل طور پر ایمان رکھتے ہیں، ان کی مثال آدم کو سجدہ کرنے والے فرشتوں کی مانند قرار دی گئی۔ اور صرف یہی نہیں کہ انسانوں ہی کو فقط جو ہے انہی کے سامنے ولایت امیر المومنین پیش کی گئی، بلکہ کائنات کی ہر چیز پر ولایت امیر المومنین پیش کی گئی، ہر چیز پر، حتیٰ کہ آسمانوں تک کے اوپر پیش کی گئی۔ جب یہ ہمارے آٹھویں امام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ خدا نے آسمان والوں پر غدیر کے دن جب ولایت پیش کی تو ساتویں آسمان نے سبقت کی، ساتویں آسمان نے، تو پروردگار نے اسے اپنے فرش کے لیے مزین فرما دیا۔ اس کے بعد چوتھے آسمان نے سبقت کی، یعنی آگے بڑھ کر ولایت علی کو قبول کیا، تو پروردگار نے اس کو بیت معمور سے مزین فرما دیا۔ اس کے بعد پہلے آسمان نے سبقت کی تو پروردگار نے اسے ستاروں سے مزین فرمایا، اور زمین کے حصوں کے اوپر جب ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے مکے نے ولایت قبول کی، اس کے بعد مدینے نے ولایت قبول کی، اور اس کے بعد پھر کوفے نے ولایت قبول کی، اور جب جمادات وغیرہ کے اوپر ولایت پیش کی گئی تو سب سے پہلے جن پتھروں نے ولایت کو قبول کیا اس میں عقیق تھا، فیروزہ تھا، اور اس کے بعد پھر یاقوت تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سب بڑے بڑے پریشس اسٹون جو ہیں جو کہے جاتے ہیں، انہوں نے ولایت علی کو قبول کرنے میں سبقت کی تھی۔ اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ سونے اور چاندی نے بھی ولایت کو قبول کرنے میں سبقت کی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیاوی طور پر عزت اور مقام اور قدر و قیمت ان دھاتوں کی جو بہت بڑھ گئی، اور اسی طرح سے پانیوں کے اوپر ولایت کو پیش کیا گیا، وہ پانی کے جس نے ولایت کو قبول کیا وہ میٹھا ہو گیا، خوشگوار ہو گیا، استعمال کے قابل ہو گیا، اور وہ تمام پانی کے جو کڑوے ہیں، کھارے ہیں، شوریدہ ہیں، استعمال کے قابل نہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اسی طریقے سے روایتوں میں کہ پرندوں تک کے اوپر ولایت علی کو پیش کیا گیا، وہ تمام پرندے جو بہت خوش الحان ہیں، بہت اچھی آوازوں والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو قبول کیا۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ جو فصیح ترین جو گفتگو کرتے ہیں یہ سب وہ ہیں کہ جنہوں نے ولایت علی کو اس انداز سے قبول کیا۔ یہ وہ دن ہے بہرحال کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی، حضرت ابراہیم کو آتش نمرود سے نجات ملی، حضرت موسیٰ نے اسی دن حضرت شمون کو، حضرت ہارون کو اپنا جانشین مقرر کیا حضرت موسیٰ نے۔ یہ وہی دن ہے جس دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت شمون کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ یعنی انتہائی عظمت کا حامل یہ دن ہے کہ جب ہم اس دن کے اندر سانس لے رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام والسلام فرماتے ہیں کہ شاید کوئی یہ گمان کرے کہ خدا نے غدیر سے زیادہ بھی کسی اور دن کو محترم قرار دیا ہے، نہیں خدا کی قسم نہیں، نہیں خدا کی قسم نہیں، نہیں خدا کی قسم نہیں۔ یہ وہ امام ہے کہ جس کا لقب ہی صادق ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر کوئی شخص گمان کرتا ہے تو وہ اپنے گمان میں حق نہیں ہے، اس دن سے زیادہ کوئی دن خدا کے نزدیک محترم نہیں۔ اور روایتوں میں یہ بات بھی آئی ہے کہ قیامت کے دن چار دنوں کو دلہنوں کی طرح سے بارگاہ خداوندی میں پیش کیا جائے، چار دنوں کو۔ دیکھیے قیامت کے دن ہر تمام حقیقتیں ایک زندہ وجود کی مانند موجود ہوں گی، تو ہر چیز وہاں پر زندہ ہو جائے گی۔ ان چار دنوں کو دلہن کی مانند بارگاہ خداوندی میں قیامت کے روز پیش کیا جائے، جس میں سے ایک تو عید الفطر ہے، ایک عید قربان والا دن ہے، ایک روز جمعہ ہے جس کو روایت میں اس کو بھی عید کا اور خوشی کا دن قرار دیا گیا ہے، اور ایک ہے عید غدیر۔ اور ان تمام دنوں میں عید غدیر کی حیثیت ایسی ہے جیسے ستاروں کے جھرمٹ میں چاند ہوا کرتا۔ تو بہرحال اور یہ وہ دن کہ جس کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ قیامت کے دن غدیر کے دن کی بڑی عجیب و غریب شان ہو جائے گی، اور اس دن کو جب یہ دن مجسم کوئی صورت اختیار کر لے گا وہاں، اس دن کو قیامت کے دن پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور تمام ملائکہ اور ان کے ساتھ حضرت سلمان، حضرت ابو ذر، مقداد اور حضرت عمار یاسر کی ہمراہی میں اس دن کو جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ بہت عظیم دن ہے، یعنی جس وقت پیغمبر اسلام اور امیر المومنین اور ملائکہ اور یہ اہم ترین اصحاب یہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اس دن کو اپنے ساتھ لے کر جنت میں داخل ہوں گے. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کے گھر جشن منایا جاتا تھا، اور خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس جشن میں تشریف لے جاتے تھے. اس جشن میں مہمانوں کی خوب پذیرائی ہوا کرتی تھی، خاطر مدارت ہوا کرتی تھی. اور یہ وہی دن ہے کہ جس کے متعلق آٹھویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے دن ملائکہ شیعوں کے لیے مسلسل استغفار کرتے رہتے ہیں. اور بڑی عجیب و غریب شان آج کے دن کی ہے، 18 ذی الحج کے دن روایات میں ملتا ہے کہ جنت کے جو پرندے ہیں وہ جنت کی نہروں میں خود کو ڈبوتے ہیں آج کے دن، اور پھر اس کے بعد مشک و عنبر پر لوٹتے ہیں، اور اس کے بعد ملائکہ کے اوپر مشک و عنبر کو چھڑکتے ہیں. بڑا عجیب و غریب آج کا دن. دیکھیے کیوں نہ ہو یہ عظیم دن کہ ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن، ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ قطن ناممکن. بہت سارے سلسلے میں واقعات وغیرہ بھی بیان کیے گئے ہیں، جو کہ ابھی آگے چل کر ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی گفتگو میں ذکر بھی کریں. تو بہرحال آج کے دن کی آسمانوں میں بہت ہی عجیب و غریب قسم کی حالت ہوتی ہے. ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کے دن کو آسمانوں میں عہد معہود کے نام سے یاد کیا جاتا، اور یہ بھی چھٹے امام جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عید غدیر زمین والوں سے زیادہ آسمان والوں میں مشہور، زمین سے زیادہ آسمان والوں میں. جیسے کہ ابھی میں نے اس سے پہلے ذکر کیا کہ ولایت علی کے بغیر کیونکہ جنت میں داخلہ ناممکن. ایک عالم گزرے ہیں ہمارے، بہت تبلیغ کے لیے مختلف گاؤں دیہات وغیرہ جایا کرتے تھے. وہ کہنے لگے جب ایک دفعہ میں ایک گاؤں میں گیا تو وہاں میں نے دیکھا کہ بہت ہی شاندار ایک بزرگ تھے، لیکن وہ مذہب حقہ پر نہیں تھے، اور ولایت علی کو انہوں نے قبول نہیں کیا تھا. تو کہنے لگے کہ میں بہت دن وہاں پر اس گاؤں کے اندر مہمان رہا، لیکن میں ان کو مذہب حق قبول کرنے کے لیے قائل نہیں کیا، میں اپنے گاؤں واپس آ گیا. لیکن اتنی نورانی ان کی شخصیت تھی، میں بڑا افسوس کرتا رہا کہ کم سے کم ان کی اتنی بوڑھے اور بزرگ ہو گئے ہیں، مجھے کم سے کم پیغام حق ان تک پہنچا دینا چاہیے تھا. کہہ رہے ہیں کہ بہرحال مجھے بڑا افسوس ہوا، مجھ سے رہا نہیں گیا، میں اپنے شہر سے دوبارہ اسی گاؤں میں واپس گیا کہ نہیں، مجھے پیغام حق کو ان کو پہنچانا، اتنی نورانی شخصیت ہے ان کی کہ اگر یہ ولایت علی قبول کر کے بغیر دنیا سے چلے گئے تو بڑا نقصان ہوگا. کہہ رہے ہیں میں جب ان کے گاؤں میں پہنچا تو دیکھا کہ اور سنا جا کر لوگوں سے پتہ چلا وہ بزرگ انتقال کر گئے. مجھے بڑا افسوس ہوا، میں نے ان کے بیٹوں سے کہا کم سے کم مجھے ان کی قبر پر ہی جا کر پہنچا دیں. بیٹے مجھے ان کی قبر پر لے گئے، وہاں میں نے فاتحہ خوانی وغیرہ کی، لیکن بہت ہی افسوس سے حالت ملتا ہوا جب گھر واپس آیا اور رات کو آ کر سویا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بڑی عجیب و غریب سی جگہ ہے، اور وہاں کچھ مسند بچھی ہوئی جس پہ وہ بزرگ کچھ نورانی شخصیات کے ساتھ بیٹھے ہوئے. اور ان کے بالکل پیچھے ایک شیشے کی ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے بالکل پیچھے ایک اتنا زبردست اور حسین منظر ہے جس طرح سے جنت ہوا کرتی ہے۔ یہ جنت کا کانسیپٹ دماغ میں آتا ہے۔ ان بزرگ نے مجھے دیکھا اور مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آپ کی جو پریشانی میرے متعلق تھی وہ بالکل بجا تھی، لیکن میرے دل میں محبت اہل بیت پائی جاتی تھی، تو یہاں پر قبر میں میرے لیے اس بات کا، یہ جو اطراف میں آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ ملائکہ ہیں جو مجھے ولایت علی کی تعلیم دے رہے ہیں، اور جب میں اس ولایت علی کی تعلیم کو مکمل کر لوں گا تو شیشے کے پیچھے جو جنت نظر آ رہی ہے میں اس میں چلا جاؤں گا۔ کیونکہ ولایت علی کے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن۔ اور ایک واقعہ وہ ہے کہ جو کہ ہم نے موت کی جب ہماری گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی سنایا تھا، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی کا بیچ میں ذکر آ گیا تو مجھے یہ بات یاد آ گئی، تو ذکر کرتا ہوا جا رہا ہوں، اگرچہ بیچ میں اس کا آنا نہیں تھا ذکر، لیکن بہرحال کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی براہ راست اپنا یہ واقعہ سنا رہے، کہہ رہے میں چھوٹا تھا اس زمانے میں، جوانی کا بالکل ابتدائی دور تھا، ہم جس علاقے میں رہا کرتے تھے وہاں ایک آپندی قبیلہ رہا کرتا تھا جو مذہب اہل بیت پر نہیں تھا، اس میں سے ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا، اس بوڑھی عورت کی ایک بچی تھی، ایک بیٹی اس کی، ماں سے اتنی زیادہ جذباتی وابستگی رکھتی تھی کہ اس نے رو رو کے اتنا برا حال کیا اور ایسی دیوانہ وار کیفیت ہو گئی کہ ماں کو کسی صورت چھوڑ نہیں رہی، یہاں تک کہ ماں کو جب قبر میں لٹایا تو اس کی اتنی بری حالت ہو گئی کہ لوگوں نے گمان کیا کہ اگر اس کو ماں کے ساتھ نہیں رہنے دیا گیا تو یہ خود اسی وقت کہیں نہ مر جائے، تو لوگوں نے، علاقے کے لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں اور کہا کہ ٹھیک ہے جب نہیں چھوڑ رہی ہے تو ایسا کرتے ہیں کہ قبر کو مکمل بند نہیں کرتے، تھوڑا سا حصہ کھلا رکھتے ہیں تاکہ ہوا اندر جاتی رہے، جب تھوڑا اس کو قرار آ جائے گا تو خود ہی باہر آ جائے گی۔ بہرحال شام کے وقت دفن کیا گیا تھا اس کو، رات کو لوگ اپنے گھر آ گئے کہ تھوڑا سا اس زمانے میں اتنے زیادہ ڈر اور خوف کا سما قبرستانوں میں اس لحاظ سے نہیں ہوتا تھا، اس کو بہرحال چھوڑ دیا قبر میں ماں کے ساتھ۔ یہ خود اچھا یہ الگ سے کوئی واقعہ نہیں، آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی نے خود یہ واقعہ کہا کہ ہمارے اپنے محلے میں پیش آیا، کہہ رہے اگلے دن جب لوگ اس کو گئے اس کو لڑکی کو دیکھنے کے لیے اس کو نکالنے کے لیے تو دیکھا جب کہ بہت ہی عجیب و غریب منظر ہے، وہ لڑکی جو کہ جوان تھی کسی بڑھیا کی جیسی شکل کے اندر تبدیل ہو گئی، چہرے پہ جھریاں پڑ گئی اور سر کے سارے بال سفید ہو چکے۔ اس سے پوچھا یہ کیا ماجرا، یہ کیا حال تمہارا ہو گیا؟ کہا کہ جب رات ہوئی آپ لوگ سب چلے گئے تو اس وقت اچانک سے قبر میں کچھ شخصیات تشریف لائی اور میری ماں سے آ کر سوال و جواب کرنے شروع کی، تیرا رب کون ہے، تیرا رسول کون ہے، تیری کتاب کون سی ہے، تیرا قبلہ کون سا ہے، تیرا نبی کون ہے، یہاں تک کہ جب اس عورت سے یہ پوچھا ان شخصیات نے کہ تیرا امام کون ہے تو وہ عورت خاموش ہو گئی، کیونکہ مذہب اہل بیت پر نہیں تھی، ولایت علی کو نہیں مانتی، وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے اس کے بعد ان نورانی شخصیات کے پیچھے ایک عظیم نورانی شخصیت کھڑی ہوئی تھی جس نے میری ماں کی طرف اشارہ کر کے فرشتوں سے کہا، یعنی جو وہ نورانی شخصیات موجود تھیں، کہ میں اس عورت کا امام نہیں ہوں، اور یہ کہہ کے وہ شخصیت واپس چلی گئی۔ کہہ رہے بس ان شخصیت کا جانا تھا کہ فرشتوں نے آگ کے گرز نکالا اور میری ماں کے اس طرح سے مارا کہ پوری قبر جو ہے وہ آگ سے بھر گئی، اور اتنا دہشت زدہ کرنے والا وہ تھا کہ یہ جو میری حالت آپ کو نظر آ رہی ہے اس رات کے اس واقعے کی وجہ سے۔ کہہ رہے اس واقعے کے بعد بہت شہرت ہوئی اس واقعے کی، اور وہ پورا آفندی قبیلہ اس نے مذہب حقہ کو اختیار کر لیا۔ درود بھیجیے محمد۔ اس اعلان ولایت کو قبول کیے بغیر جنت میں داخلہ ناممکن ہے، اور عذابوں کا سلسلہ قبر ہی کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے جو امیر المومنین کی ولایت کا دل سے اقرار نہیں کرے۔ تو ابھی ہم جو گفتگو کر رہے تھے کہ غدیر کے دن کی آسمانوں میں بڑی شہرت، اور یہ بھی ہمارے آٹھویں امام یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ غدیر کا وہ دن ہے کہ جس دن خدا جبریل امین کو بیت معمور کے سامنے اپنی کرامت کی تختی نصب کرنے کا حکم دیتا ہے، جبریل امین کو بیت معمور کے سامنے اپنی کرامت کی تختی لگانے کا حکم دیتا ہے. پھر جبرائیل اس کے پاس جاتے ہیں اور تمام آسمانوں کے ملائکہ وہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں اور پیغمبر اسلام اور امیر المومنین کی مدح و ثنا شروع کرتے ہیں اور آئمہ اطہار کے شیعوں اور ان کے دوستوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. باقاعدہ عوالم العلوم میں شیخ عبداللہ بحرانی نے اس روایت کو نقل کیا کہ امیر المومنین اور آئمہ اطہار کے شیعوں اور ان کے دوستوں کے لیے استغفار کرتے ہیں. اور روایات میں یہ بات بھی آئی ہے کہ عید غدیر کے دن ملائکہ شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا شہزادی کونین کی نچھاور کے تحفے ایک دوسرے کو ہدیہ دیتے اور نچھاور درخت طوبہ کے وہ پھل ہیں کہ جو شہزادی کی امیر المومنین کے ساتھ شادی کے موقع پر اس شب میں خدا کے حکم سے اس وقت آسمانوں سے پھینکے گئے اور ملائکہ نے انہیں یادگار و تبرک کے طور پر اٹھا لیا. بحر الانوار کی 43 جلد میں اس شہزادی کی شادی کے موقع پر اس نچھاور کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ. اور موت کی جب گفتگو جب عالم آخرت اور جنت کے قریب جب اور میدان قیامت کی گفتگو ہوئی تھی اس میں بھی ہم نے درخت توبہ کی تفصیل بتاتے ہوئے اس کا تذکرہ کیا تھا. تو بہرحال اچھا اس کے بعد جب غدیر کا دن اختتام پذیر ہوتا ہے جیسے کہ اب سے چند گھنٹے بعد اختتام ہو جائے گا تو ایک ندا آتی ہے فرشتوں کو کہ اپنے اپنے درجات اور مراتب میں واپس لوٹ جاؤ. اور لوگوں کے لیے بھی یہ بات ہوتی ہے کہ تم رسول خدا اور امیر المومنین کے اس احترام کی وجہ سے اگلے سال آج کے دن تک ہر لغزش اور ہر خطرے سے امان میں رہو. بحر الانوار کی جلد نمبر 37 کے اندر پوری ان روایات کا تذکرہ. اور یہ وہ دن ہے کہ جس دن کے متعلق ہزاروں کتابیں لکھی جا چکی ہیں, ہزاروں آرٹیکل اس دن کے متعلق لکھے جا چکے ہیں, خاص طور پر وہ علماء کے جن کا غدیر کے سلسلے میں بہت ہی ایکسیپشنل کام, بڑا تخصصی کام ہے, اس میں خود علامہ مجلسی شامل ہے. اس کے علاوہ علامہ میر حامد حسین لکھنوی ہندی جو انڈیا کے بہت ہی مشہور بڑے شیعہ عالم دین تھے ان کا کام بہت زیادہ ہے, ناقابل فراموش ہے. اور اسی طرح سے سب سے نمایاں اور بہترین کام علامہ عبد الحسین الامینی کا ہے کہ جنہوں نے الغدیر کے نام سے کتنی معرکۃ الآرا کتاب لکھی. ان کا واقعتاً ان علماء کا کام ناقابل فراموش. تو بہرحال دیکھیے کہ واقعہ غدیر جو ہے یہ ایک عظیم تاریخی واقعہ ہے جو کہ 18 ذی الحج کے دن 10 ہجری کو اور 21 مارچ کے دن اور جمعرات کا وہ روز تھا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا اور مقام غدیر خم میں یہ واقعہ پیش آیا. مقام غدیر خم, دیکھیے غدیر کے متعلق علماء یہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء کا یہ بھی نظریہ ہے کہ غدیر اصل میں ایک چشمے کا نام تھا. اور اب معلوم نہیں کچھ عرصے پہلے تک یعنی یہاں پر ایک پانی کا چشمہ سا جمع ہو جاتا ہے, چشمہ سا نکلتا بھی ہے اور مختلف علاقوں سے یا بارش وغیرہ کا پانی اس کے اندر آ کر جمع ہو جاتا ہے. تو غدیر ایک چشمے کا نام تھا اور خم جو ہے وہ اس ریت کو کہتے ہیں جس پر لہریں پڑی ہوئی ہیں. خم وہ ریت جو کہ لہروں والی ریت ہوتی اور اسی کے کنارے کی چشمہ واقع تھی. اچھا غدیر کے لوگوں کے معنی بھی ایسے گڑھے گئے جس میں بارش اور سیلاب وغیرہ کا پانی ایک مدت تک جمع رہے. باقاعدہ علامہ زمخشری نے بھی اس بات کو لکھا ہے اور ایک اور بات بھی کہی ہے کہ اس زمانے میں غدیر ایک رنگریز کا نام تھا. تو مختلف قسم کے سلسلے میں باتیں. بہرحال جو مقام غدیر ہے یہ مکے سے تقریباً 200 کلومیٹر دور ہے, 200 کلومیٹر. اور جو میقات احرام ہے, جو احرام پہننے کا ایک میقات ہے, جو لوگ یہاں سے جدہ جاتے ہیں ان کو جوفہ جانا پڑتا. یہ غدیر خم جہاں آپ کو گول دائرے کے اندر جو جگہ مینشن ہو رہی ہے اس کے اندر, اس کے برابر میں آپ ایک جگہ دیکھ رہے ہیں جو جس پہ لکھا ہوا ہے جوفہ. یہاں پر جدہ جانے والے یہاں پر جا کر احرام باندھتے ہیں اور یہ جوفہ میدان غدیر سے تقریباً 2 میل کے فاصلے پر. اچھا جوفہ کے معنی اصل میں کوچ کرنے کے معنوں میں, ایک زمانے میں جب سیلاب یہاں پر آیا تھا تو یہاں سیلاب کی وجہ سے اس علاقے کے لوگوں کو کوچ کر کے کہیں اور جانا پڑ گیا تھا, اس وجہ سے اس کا نام جوفہ پڑ گیا. اور یہ جو واقعہ غدیر یہاں پر پیش آیا تھا، اس واقعے کی یادگار میں ایک مسجد بھی یہاں پر بنائی گئی تھی کہ جو کہ مسجد غدیر کے نام سے تھی۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس مسجد کو خلافت ثانیہ کے دور میں منہدم کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا تھا اس مسجد کی یادگار کو، لیکن بعد میں امیر المومنین کے خلافت کے زمانے میں اس مسجد غدیر کو دوبارہ تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد حاکم شام کا جب اپنا دور آیا تو اس نے 200 افراد کو بھیج کر اس پیغمبر اسلام کی اس یادگار کو شہید کروا دیا، اور یہ مسجد جو ہے وہ پھر زمین بوس ہو گئی۔ اور آج سے تقریباً 100 سال پہلے تک مسجد غدیر کے مقام پر قائم تھی، موجود تھی، اور لوگوں نے اس کو پھر دوبارہ سے تعمیر کر لیا تھا، مگر وہابیوں کے دوبارہ سے وہاں قابض ہونے کے نتیجے میں اور ان کی تمام کو آثار کو مٹانے کے عقیدے، نظریے اور دشمنی اہل بیت کی وجہ سے اس مسجد کو پھر منہدم کر دیا گیا، اور وہاں اس مسجد کے اب کوئی آثار باقی نہیں۔ اور آج کل بھی اگر کوئی حاجی حضرات وہاں پر جاتے بھی ہیں تو میدان غدیر اور اس طرف جانا وہ ایک ممنوع زیارت ہے، اور وہاں کسی کو جانے کی قانون اجازت نہیں۔ اچھا، ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ اعلان غدیر کو ایک عام حکم نہیں تھا، لیکن اس سے پہلے جتنے بھی احکامات ہوتے تھے وہ پیغمبر اسلام یا تو اپنے گھر میں وہ تمام احکامات دیتے تھے، یا پھر مسجد نبوی میں پیغمبر وہ تمام احکامات دیا کرتے تھے، یا تو مسجد نبوی میں احکامات ہوتے تھے یا گھر میں پیغمبر سارے احکامات دیتے تھے، اور پھر سب تمام افراد کو ان احکامات کی اطلاع دی جاتی تھی۔ لیکن یہ عجیب شان کا حامل اعلان تھا جس کے لیے کتنی دور دراز کی جگہ منتخب کی گئی، اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے کہ غدیر کے دن کی معنی کسی حکم کا بھی اعلان نہیں ہوا جیسا کہ غدیر کے دن کا اعلان ہوا، اور کہا کہ اے رسول اگر تم نے اس حکم کو نہیں پہنچایا تو گویا کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ آج تک کبھی کسی حکم کے متعلق پیغمبر کو یہ بات نہیں کہی گئی۔ کسی حکم کو پہنچانے میں پیغمبر اتنے متفکر نہیں ہوئے، اتنے پریشان نہیں ہوئے جتنا اس حکم کے پہنچانے میں پریشان ہوئے، کیونکہ پیغمبر اسلام اس بات کو جانتے تھے کہ اگر اس بات کو لوگوں نے قبول نہیں کیا تو امت کے لیے ہلاکت ابدی مقرر ہو جائے گی، جنت میں ان کا داخلہ ناممکن ہو جائے گا۔ کسی بھی حکم کو بیان کرنے میں پیغمبر نے کبھی اتنے بڑے مجمع کا سہارا نہیں لیا اس سے پہلے، جتنا اتنا بڑا مجمع کہ ایک خاص وقت میں ایک خاص انداز سے پیغمبر نے تمام افراد سے اقرار لیا، اور اس سے پہلے کبھی اس طرح سے عہد اور کوئی بیعت نہیں لی تھی پیغمبر نے جس طرح سے اس دن لی۔ کسی حکم کے بعد یہ نہیں آیا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، آج اپنی نعمت کو تمام کر دیا سوائے اس دن۔ یہی وجہ ہے کہ امیر المومنین بھی اور شہزادی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا باقاعدہ یہ فرمان ہے کہ پیغمبر نے غدیر میں کسی کے لیے کوئی عذر باقی نہیں چھوڑا۔ باقاعدہ بیار الانوار کے 28ویں جلد میں یہ دونوں معصومین کا فرمان۔ اچھا، تھوڑا سا ہم واقعہ غدیر کا صرف ایک آدھ پہلو اب تک آپ سنتی رہی ہیں، لیکن اس پورے واقعے کے اندر ہوا کیا تھا، اس وقت شیطانوں کی کیا حالت تھی، اس وقت آسمانوں کی کیا حالت تھی، اس وقت جبرائیل کیا کر رہے تھے، منافقین کیا آپس میں باتیں کر رہے تھے، پورا ایک سینیریو اور ایک واقعہ ہے جو کہ آپ کے سامنے ہم پیش کرنے والے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات کا ذکر کر دیا جائے، وہ یہ کہ دیکھیے پیغمبر اسلام کی اعلان ولایت سے پہلے پیغمبر نے کچھ تدبیریں کی۔ ایک تو پیغمبر نے مولا کے اوپر بچپن ہی سے ورکنگ شروع کر دی تھی، بنو ہاشم کا باقاعدہ بوائکاٹ کیا گیا تھا قریش کی طرف سے، اور سخت مالی مشکلات کا شکار تھے بنو ہاشم۔ حضرت ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام کثیر الاولاد تھے، تو پیغمبر اسلام نے اپنے چچا حضرت عباس جو کہ اس وقت بنو ہاشم کے نسبتاً مالدار افراد میں شامل تھے، پیغمبر اپنے چچا کے پاس آئے اور کہا کہ چچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب عیالدار ہیں، سختی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے بوجھ کو کچھ ہلکا کریں اور ان کے بچوں میں سے ایک بچے کو میں اڈاپٹ کر لیتا ہوں، لے گود لے لیتا ہوں، ایک کو آپ لے لیجیے، اور ان کی کفالت ہم کرتے ہیں تاکہ ابو طالب کے اوپر سے، ہمارے چچا کے اوپر سے خرچہ کچھ کم ہو جائے۔ دیکھیے اتنا عظیم ثواب ہے یہ ویسے بھی، کہ اکثر وہ آپ کے سر وسیم عام جو ایک حدیث سناتے رہتے ہیں آپ کو کہ فرشتے اگر زمین پہ آتے تو وہ کون سی عبادتیں انجام دیتے، تو تین چار باتیں جس کے اندر سے ایک بات یہ بھی تھی کہ فرشتوں کی حسرت یہ ہے کہ اگر وہ زمین پہ آتے تو عیال دار شخص کی مدد کر دیتے، یعنی واقعی جو کثیر العیال ہو، عیال دار ہو، سختی میں زندگی گزارتا ہو، اس کی مدد کرنا انتہا سے زیادہ فضیلت کا حامل، کہ فرشتے تمنا کرتے ہیں اس بات میں۔ اچھا دیکھیے اس میں ہمارے لیے بھی ایک پیغام ہے اس بات میں کہ بہرحال اگر بہت سے لوگ ذرا مالدار یا بہتر صورتحال میں ہوتے ہیں تو ضروری نہیں کہ کسی اور کے بچے کو ہی آپ اٹھا کے اپنے گھر لیں، مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کے اس بچے کا خرچہ میں اٹھاؤں گا، اس کی سکولنگ کا خرچہ، اس کی دواؤں کا خرچہ، اس کے کپڑوں کا خرچہ، اس طرح سے بھی اب وہ اپنے ماں باپ کے گھر ہی چاہے کیوں نہ رہے۔ بہت سے لوگ اڈاپٹ کرنے کے معنی یہ سمجھتے ہیں پورے بچے کو ہم اٹھا کے اپنے گھر لے آئیں تو ایک عجیب سی کیفیت میں ہو جاتی ہے، نہیں آپ جو ذرا سے بھی مالدار ہیں اس طرح کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال حضرت عباس نے اس بات کو قبول کر لیا اور پیغمبر اسلام اور حضرت عباس دونوں مل کر پیغمبر اسلام کے پاس آئے، اب حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہا کہ یہ تمام باتیں ان کے سامنے بھی رکھی۔ اچھا اب دیکھیے اس میں بہت سی غیر ضروری شرم و حیا کا بھی لوگوں میں ناک کٹ جائے گی اور فلاں یا اس طرح کی باتیں، تو یہ خود ساختہ قسم کی باتیں، اگر کوئی شخص واقعی دیکھے اور اس طرح سے کوئی پیشکش کرے تو اسے قبول بھی کرنا چاہیے۔ تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ ٹھیک ہے، عقیل کو میرے پاس رہنے دو، باقی جس کا بھی چاہو انتخاب کر لو۔ اب پیغمبر اسلام نے اس وقت حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیا، اور پیغمبر اسلام کے چچا نے حضرت جعفر کا انتخاب کیا۔ بس اس وقت سے پیغمبر اسلام کے ساتھ ساتھ امیر المومنین رہے، اور امیر المومنین فرماتے ہیں کہ رسول خدا اور حضرت خدیجہ اس وقت خانہ کعبہ میں جب نماز کے لیے جاتے تھے تو انہوں نے تیسرا میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوتا تھا نماز کے لیے جب یہ لوگ جاتے تھے، اور پیغمبر اسلام جب پہاڑوں میں جایا کرتے تھے عبادت انجام دینے کے لیے تو اس وقت بھی میں جو ہے ان کے ساتھ ساتھ ہوا کرتا تھا۔ خود امیر المومنین ان دنوں کی یاد جب کرتے تھے تو نہج البلاغہ میں باقاعدہ فرماتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے کہ مجھ کو پیغمبر اسلام سے کس قدر قرابت اور قریبی منزلت حاصل ہے، مجھے بچپن سے ہی اپنی گود میں پیغمبر اسلام نے ایسے جگہ دی تھی کہ بس ہر وقت مجھے اپنے سینے سے لگائے رکھتے تھے، ہر وقت مجھے جب بھی ہوتا تھا مجھے اپنے بستر پر جگہ دیتے تھے، اور مجھے ہر وقت اپنے کلیجے سے لگا کر رکھتے تھے، مسلسل اپنی خوشبو سے پیغمبر مجھے سرفراز فرماتے تھے، اپنے دانتوں سے غذا چبا چبا کر میرے منہ میں ڈالتے تھے۔ اور خود امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے بچپن کے متعلق نہج البلاغہ میں کہ میں رسول کے پیچھے یوں رہتا تھا جیسے کوئی ناقا یعنی اونٹنی کا بچہ اس کے پیچھے پیچھے رہتا، نہ انہوں نے میرے بیان کو کبھی جھوٹا پایا اور نہ میرے عمل کے اندر آج تک پیغمبر نے کوئی غلطی دیکھی، اور روزانہ پیغمبر اپنے اخلاق حسنہ کا ایک نمونہ روزانہ میرے سامنے پیش کرتے تھے اور مجھے کو اس پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے، اور وہ سال جب پیغمبر غار حرا میں عبادت کے لیے تشریف لے جاتے تھے تو صرف میں ان کو دیکھتا تھا اور کوئی دوسرا دیکھنے والا نہیں ہوتا، اس وقت رسول اور خدیجہ کے علاوہ اسلام کا کہیں گزر نہ ہوا تھا اور ان میں تیسرا میں تھا، میں نورِ وحی رسالت کا مشاہدہ کرتا تھا، میں خوشبو رسالت سے اپنے دماغ کو معطر رکھتا تھا۔ اور پھر جب ہجرت ہوئی ہے تو پیغمبر نے بستر پر سونے کے لیے بھی امیر المومنین کا انتخاب کیا، اپنی عزیز ترین بیٹی کی شادی سب کے رشتے ریجیکٹ کر کے مولا سے کی، اور جب شادی بھی ہوئی ہے تو شہزادی سے پیغمبر اسلام نے جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میں تمہاری شادی ایک ایسے شخص سے کر رہا ہوں جو اسلام میں سب سے بہترین ہے، علم میں سب سے زیادہ ہے اور حلم میں سب سے عظیم، اور اکثر جنگوں میں پیغمبر اسلام علم امیر المومنین کے ہاتھ میں دیتے تھے، اور ایسے امتیازات امیر المومنین کو حاصل تھے کہ کوئی دوسرا اس میں شریک نہیں تھا، مسجد نبوی میں سب کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے تھے سوائے علی اور فاطمہ کے گھر کے دروازے کے علاوہ، پیغمبر نے پیغمبر اسلام نے عقد اخوت جو ہے اپنا بھائی جو بنائے تو امیر المومنین کو بنایا، اور نہ جانے کتنے فضائل پہ کمبار۔ واضح ترین بات تھی کہ اتنے فضائل کا حامی ہی پیغمبر اسلام کا صحیح طور پر جانشین ہو سکتا ہے۔ یہ تمام مختلف مراحل پر پیغمبر اسلام کے جملے ارشاد فرما فرما کر ایسی تدبیریں کر رہے تھے کہ لوگوں کو واضح طور پر پتہ چل جائے کہ ہر موقع پر امیر المومنین کو اولیت دینا، ہر موقع پر ان کو آگے کا رکھنا، ہر موقع پر ان کے فضائل کو بیان کرنا، کہ کسی رشتہ داری کی بیس پہ میں یہ سب باتیں نہیں کر رہا ہوں بلکہ حکم خداوندی کی بیس پر کر رہا ہوں، اور میرٹ کی بیس پر صحیح معنوں میں اگر کوئی جانشین ہو سکتا ہے پوری کائنات کے اندر جو سب سے افضل ترین شخصیت ہے پیغمبر اسلام کے بعد، تو وہ امیر المومنین ہی کی ذات گرامی ہیں۔ مختلف پیغمبر مختلف طریقوں سے یہ تدبیریں کر کر کے لوگوں کو یہ باتیں سمجھاتے رہے۔ اچھا، اب یہ جو واقعہ غدیر تھا، اب اس کے اندر کچھ پیغامات بھی آئیں گے، لیکن یہ ہوا کیسے تھا یہ واقعہ؟ تو دیکھیے، اس کی باقاعدہ پلاننگ پیغمبر اسلام نے کس طرح سے کی تھی۔ ہجرت کے بعد جب پیغمبر اسلام مکے سے مدینہ ہجرت کر گئے، تو اس کے بعد پیغمبر تین دفعہ صرف مکے آئے۔ ایک تو سن 8 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، اس وقت پیغمبر اسلام نے مکے کی طرف کا سفر اختیار کیا تھا، مشرکین سے معاہدہ کیا تھا اور واپس چلے گئے۔ دوسری، یہ تو 8 ہجری کی بات تھی، کہ دوسرا 9 ہجری میں فتح مکہ جب ہوئی تھی، تو پیغمبر فتح مکہ کے موقع پر یہاں پر آئے تھے، عمرہ ادا کیا تھا اور پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے۔ اور تیسرا واقعہ وہ سن 10 ہجری میں پیغمبر اسلام کا آخری حج، اس کے لیے پیغمبر اسلام یہاں پر تشریف لائے، اور رسمی طور پر پیغمبر نے اعلان کر دیا پہلے ہی سے کہ جتنے زیادہ سے زیادہ لوگ میرے ساتھ حج پر چلنا چاہیں چلیں، اور ایسے اشارے دے دیے تھے کہ یہ میرا آخری حج۔ ہر جگہ پیغمبر نے باقاعدہ رسمی طور پر بھی اعلانات کروائے، اور ایسی پلاننگ کی کہ اطراف مدینہ کے اندر بھی باقاعدہ منادی بھیجے گئے کہ میں آخری حج کے لیے جا رہا ہوں اپنی، جس کو بھی ساتھ چلنا چاہے چلے۔ اچھا، مدینہ سے جب مکے کی طرف پیغمبر نے سفر شروع کیا، تو سفر میں بھی مختلف علاقوں اور محلوں کے اندر اور مختلف شہروں تک یہ پیغام پہنچ چکا تھا، اور لوگ اپنے اپنے گھروں سے حج کے لیے نکل پڑے تھے۔ اچھا، مکے کے اطراف سے بھی لوگوں نے چلنا شروع کیا، یمن کی طرف سے اور دیگر شہروں سے بھی لوگ جو ہے چلنے لگے، اور سفر حج کو اختیار کیا۔ تقریباً 120,000 سے زائد افراد جو ہیں وہ حج کے لیے آئے۔ 70 افراد تو پیغمبر اسلام کے ساتھ مدینہ سے ساتھ چلے تھے، باقی اطراف سے چلنا شروع ہوئے، یہاں تک کہ مدینے سے مکے تک کا تمام علاقہ گویا لبیک کی فضاؤں سے اس وقت گونج رہا ہو۔ پیغمبر اسلام نے ہفتے کے دن 25 ذیقعدہ کو غسل کیا، اور اس کے بعد احرام کے دو کپڑے لے کر مدینے سے باہر آئے۔ ذوالحلیفہ یا آبیار علی، جس جگہ پر ایک مسجد شجرہ بھی ہے، جنہوں نے حج و عمرہ کیا ہے یقیناً اس مسجد کو دیکھا ہوگا، پیغمبر اسلام اس جگہ پر تشریف لائے، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ اس وقت حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور پیغمبر کی تمام ازواج جو تھیں وہ بھی پیغمبر کے ساتھ تھیں۔ سب کے سب اونٹوں پر سوار تھے، کجاؤں پر سوار تھے، محملوں پر سوار تھے۔ یہاں پر ایک بات روک کے عرض کر دوں کہ بہت سے افراد آج کل یہ بات بھی سننے کو آتی ہے کہ بھائی ان لوگوں نے بلا وجہ حج حج کا اتنا شور لگایا ہوا، خاص طور پر خواتین کے لیے، شہزادی کون ہے، ان نے کون سا حج کیا، تو ان کے لیے تفصیلی جواب تو بعد میں ہے۔ پہلے تو یہ کہ پیغمبر کا جو آخری حج ہے جس میں اعلان غدیر ہوا، اس میں شہزادی ساتھ تھی پیغمبر کی، تو یہ جو احمقانہ قسم کی جو باتیں کی جاتی ہیں، تو بہرحال تو پیغمبر نے مسجد شجرہ سے احرام باندھا اور مکے کی طرف چلنا شروع ہوا۔ مختلف منزلوں پر رکے، بعض افراد کے پاس سواریاں بھی نہیں تھیں، اور لوگوں نے بہت شکایت کی، جو مدینے سے مکے کی طرف جا چکے ان کو پتہ ہے کتنا لمبا سفر ہے، کیسی گھاٹیاں تھیں، رستے بھی بنے ہوئے نہیں تھے، روڈ بنے ہوئے نہیں تھے، یہاں ایئر کنڈیشن بسوں میں لوگ تھک جاتے ہیں، پیدل لوگ تھے، سواریاں نہیں تھیں۔ پیغمبر کے پاس آئے، مشکلات کا اپنے اظہار کیا، پیغمبر نے کہا کہ تم اپنی کمروں کو باندھ لو اور تیز تیز چلو یا پھر دوڑو۔ لوگوں نے اس پر عمل کیا، تو پیغمبر کے اس فرمان کے نتیجے میں کافی ان کو سکون ملا، اور پھر جمعرات کے روز پیغمبر سفر کرتے کرتے مکے اور مدینے کے درمیان ایک علاقہ ہے ابوا کا، جہاں پیغمبر اسلام کی اپنی والدہ گرامی کی قبر ہے، حضرت آمنہ علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجیے محمد۔ پیغمبر اسلام اپنی والدہ کی قبر پہ گئے، ان کی زیارت کی، اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر اپنا سفر شروع کیا، اور جمعے کے روز پیغمبر اسلام پھر جوفہ پہنچ گئے، جوفہ جو ابھی اس سے پہلے بھی آپ کو دکھایا، اور جوفے کے بعد سے پھر پیغمبر اسلام ہوتے ہوتے اسی میدان غدیر سے گزرے جہاں حج کے بعد واپس آ کر اعلانات پیغمبر نے کیے، اور غدیر قوم سے گزرنے کے بعد اتوار کے روز اصفان ایک علاقہ ہے وہاں رائٹ پہ، یہاں پہ بورڈ بھی لگا ہوتا ہے آج کل اس میں کہ اصفان اس طرف، تو اتوار کے روز اصفان پہنچے، پیر کی رات کو صرف ایک علاقہ ہے وہاں پہنچے، اور پھر منگل 5 ذی الحجہ کو پیغمبر اسلام مکے پہنچ گئے مکے۔ اچھا، اس پورے سفر کے اندر ابھی تک آپ نے دیکھا کہ امیر المومنین کا کہیں نام نہیں، امیر المومنین کہاں تھے؟ پیغمبر اسلام نے مدینے سے اپنے سفر کے آغاز میں امیر المومنین کو نجران ایک لشکر دے کر بھیجا تھا، اور اس کے بعد کہا تھا نجران سے فارغ ہونے کے بعد پھر تم یمن چلے جانا، اور یمن اتنا اہم ترین معاملہ کہ ابھی غدیر کا موقع ہے، پیغمبر کو امیر المومنین کو ساتھ رکھنا چاہیے تھا، لیکن یمن کیوں بھیج دیا؟ کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ خمس اور زکات وصول کرنے کے لیے، اتنا اہم ترین یہ حکم ہے کہ غدیر کے اعلان سے پہلے یمن بھیجا تھا پیغمبر نے امیر المومنین کو خمس اور زکات وصول کرنے اور اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے، اور ساتھ میں خط بھی دیا تھا کہ یمن سے واپس آتے ہوئے تو مکے میں مجھے جوائن کر لینا۔ مولا کے ساتھ اس وقت 12,000 افراد یمن سے مکہ کی سمت میں جب وہ مولا روانہ ہوئے تو 12,000 افراد ان کے ساتھ تھے، دونوں کی ملاقات مکے سے کچھ فاصلے پر پیغمبر کی اور امیر المومنین کی دوبارہ ملاقات ہوئی، امیر المومنین نے سارا ماجرا ان کو یمن کا سنایا، پیغمبر بہت خوش ہوئے، کہا تم اپنے لشکر کو لے کر ہمارے ساتھ آ کر ملحق ہو جاؤ، پھر امیر المومنین اپنے لشکر کو لے کر آئے اور منگل 5 ذی الحج کو پیغمبر اسلام مکے کے اندر امیر المومنین کے ساتھ داخل ہوئے، پھر 8 ذی الحج سے حج شروع ہوا، اور حج شروع ہوا عرفات، مزدلفہ، اور یہاں تک کہ پیغمبر اسلام پھر منا کے میدان میں پیغمبر نے خطبہ بھی دیا، اور وہاں پر لوگوں کو ہدایات دی کہ اگر میں اس دنیا میں نہ رہوں اور جو ہدایات پر عمل نہیں کرے گا، علی ابن ابی طالب اس خلاف ورزی کرنے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور اس کے بعد پیغمبر نے پھر اس موقع پر منا کے میدان میں حدیث ثقلین بیان کی، انی تارک فیکم الثقلین، یہ والی حدیث یہ پیغمبر نے وہاں پر دوبارہ بیان کی، اور اس خطبے کے اندر اہم ترین بات یہ تھی کہ مولا مسلسل اس خطبے کی تکرار حاجیوں کے درمیان کھڑے ہو کر رہے تھے تاکہ دور بیٹھنے والے حاجی بھی اس خطبے کے مندرجات کو سن لیں، اور پھر پیغمبر اسلام نے دوسرا خطبہ اس کے بعد مینا ہی میں مسجد خیف یا مسجد سیف میں دیا، اور اس میں آپ نے تفرقے کی، بڑی سخت مذمت کی، اور مسئلہ خلافت کو مسجد خیف میں یہاں پر بیان کیا، حدیث ثقلین کو دوبارہ پڑھا، اور غدیر کے سلسلے میں اس طرح سے پیغمبر دماغ سازی اور زمین سازی کرتے جا رہے تھے۔ اس موقع پر منافقین نے مکمل خطرے کا احساس کر لیا اور پیغمبر کے اس خطبے کو بہت سیریس لیا، اور وہیں پر ان افراد نے باقاعدہ ایک ایگریمنٹ کیا اور قسمیں کھائیں کہ ہم پیغمبر کی اس منصوبے کو خاک میں ملائیں گے نعوذ باللہ، اور اپنے پروگرام کا آغاز کر دیا۔ اچھا، غدیر پر جانے سے پہلے پیغمبر نے تمام تبرکات اور میراث انبیاء کو اپنے حقیقی جانشین امیر المومنین کے حوالے کی، حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے جو صحیفے تھے اور حضرت آدم کے وہ امیر المومنین کے حوالے کی، تورات اور انجیل وہ حوالے کی، عصائے موسیٰ وہ امیر المومنین کو سپورٹ کیا، حضرت سلیمان کی انگوٹھی وہ امیر المومنین کو دی، اور اس طرح سے دیگر تبرکات تھے انبیاء جو پیغمبروں کے پاس ہوتے ہیں اور اس کے بعد اماموں میں ٹرانسفر ہوتے ہیں، امیر المومنین کے سپورٹ کیے، اور اس کے بعد ایک خصوصی ملاقات کی امیر المومنین سے جس میں پوری رات اور پورا دن لگ گیا، نہ جانے اس میں کیا باتیں ہوئیں، کیا علوم جو ہے علوم نبوت وہ پیغمبر نے امیر المومنین کو منتقل کیے، کیا ہوا اس کی تو زیادہ تفصیل نہیں پتا، لیکن پورے ایک رات اور ایک دن لگ گیا، اور مکے کے اس قیام میں جبریل رسمی طور پر مولا علی کے لیے لقب امیر المومنین پروردگار عالم کی طرف سے لے کر نازل ہوئے۔ پیغمبر اسلام نے باقاعدہ لوگوں کو حکم دیا کہ ایک ایک شخص امیر المومنین کے پاس جائے اور انہیں السلام علیکم یا امیر المومنین کہہ کر مخاطب کرے، اس طرح پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں اپنے تمام صحابہ سے مولا کے لیے امیر المومنین کے لقب کا اعتراف اور اقرار جو ہے وہ لے لیا۔ اس موقع پر بہت سی چیزیں ظاہر ہے کہ صحابہ بھی کلیریفائی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر اور حضرت عمر نے پیغمبر سے آگے کہا کہ پیغمبر اسلام، کیا یہ حق خدا اس کے رسول کی طرف سے یا مثلا آپ کی طرف سے؟ تو اس وقت پیغمبر اسلام نہایت غصے ہوئے اور کہا کہ یہ حق خدا اور اس کے رسول کی طرف سے، اور خدا نے مجھے اس کا حکم دیا۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اعمال مکہ وغیرہ وہ سب جو ہے وہ انجام دیے گئے، اور اس کے بعد مکے والوں کی بڑی شدید خواہش تھی، تقریباً 12 سال سے پیغمبر اسلام مکے سے دور تھے، اور کہا کہ پیغمبر کچھ عرصہ ہمارے پاس قیام کریں۔ پیغمبر اسلام اتنا اہم ترین یہ اعلان تھا کہ پیغمبر نے بالکل انتظار نہیں کیا، 12 سال ہو گئے لیکن پیغمبر نے بالکل انتظار نہیں کیا، اور ایک سخت ترین حکم آ گیا کہ محتاجوں اور معذور افراد کے علاوہ کوئی شخص بھی مکے کے اندر نہ رہے، اور سب کے سب لوگ مقام غدیر خم کی طرف جو ہے وہ حرکت شروع کریں۔ مقام غدیر، دیکھیں مکے سے واپس آتے ہوئے، غدیر ایسی جگہ کے اوپر واقع ہے، ایسا مقام ہے کہ جہاں سے حاجی حضرات اپنے راستے تبدیل کیا کرتے ہیں۔ اچھا، پیغمبر نے مستقبل کے حوالے سے اس جگہ کا انتخاب اس وجہ سے کیا تھا کہ جب بھی کبھی لوگ راستہ تبدیل کریں، یہاں سے گزریں، تو وہی واقعہ ذہن نشین ہو جائے اور تجدید بیعت کر کے لوگ یہاں سے اس واقعے کی یاد تازہ کرتے ہوئے حاجی حضرات یہاں سے گزریں۔ غدیر، دیکھیے جیسے کہ ابھی سے پہلے ذکر ہوا، ایک بہت بڑا سا میدان تھا جہاں سیلاب اور چشمے وغیرہ کا پانی جو ہے آ کر جمع ہو جاتا تھا۔ ہم بہت سے مومنین حضرات بھی یہاں آتے ہیں، اور یہاں پر آ کر جو ہے وہ غسل وغیرہ کرنا، اور یہاں پر درخت بھی تھے، یعنی درخت بھی تھے یہاں پر پانی بھی تھا، یعنی 3 دن رکنے کے اعتبار سے جو رسومات یہاں پر انجام پانی تھیں اعلان غدیر کے نتیجے میں، 3 دن تک اس کے لیے جگہ بڑی مناسب تھی، یعنی پانی بھی تھا، درخت بھی تھے، بہت مناسب جگہ تھی تاکہ اطمینان سے تمام رسومات کو ادا کیا جا سکے۔ اچھا، یہ جیسے میں نے کہا کہ اہم بات یہ تھی کہ پیغمبر اسلام 12 سال سے مکے سے دور ہیں، باوجود یعنی اگر پیغمبر وہاں قیام کر لیتے، مکے والوں کے بہت سارے مسائل تھے، وہ پوچھ سکتے تھے، ان کی بہت سی باتیں شیئر کرنے کو دل چاہتا تھا مکے والوں کی، پیغمبر کو اپنے حالات سنانے کا کہ پیغمبر کے جانے کے بعد یہاں کیا ہوا، لیکن پیغمبر اسلام نے بالکل ان کی طرف توجہ نہیں کی، اور فوراً مکے سے جو ہے کوچ اختیار کیا حج کے بعد، اور سب کو غدیر میں میدان میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ 120,000 سے زائد صحابہ اس جگہ پر آ کر جمع ہوئے، مکے سے تو تقریباً 5,000 افراد تو مکے سے تھے، 12,000 افراد امیر المومنین کے ساتھ یمن سے آئے ہوئے تھے، اور یمن والے تو ان کے لیے غدیر کا مقام تو بالکل آؤٹ آف دی وے تھا۔ مثلا آپ کو ادھر سوراب بورڈ کی طرف جانا ہے، اور آپ جو آپ کو کہا جائے کہ آپ صدر میں جا کر جمع ہو جائیں سارے، تو کتنا مشکل بات تھی، یعنی پیغمبر نے بالکل برخلاف سمت میں ان کو جو ہے اپنی طرف غدیر کی جو ہے طرف بلایا۔ اچھا، جب پیر کا روز تھا ظہر کے وقت، کراول غمیم کا جو علاقہ تھا جہاں پر جو غدیر خم واقع ہے، اس جگہ پر، اس علاقے کا نام یہ تھا، اچانک پیغمبر اسلام نے اپنے راستے کو دائیں طرف کر لیا اور غدیر کی طرف کا رخ کر لیا، اور پیغمبر نے باقاعدہ کہا کہ اے لوگوں، خدا کی طرف سے دعوت دینے والے کی دعوت پر لبیک کہو، میں خدا کا ایک پیغام لانے والا ہوں۔ یعنی پیغمبر اسلام نے اشارہ دے دیا کہ کوئی بہت اہم پیغام دینے کا وقت آ گیا، بہت اہم پیغام دینے کا وقت آ گیا۔ منادی نے باقاعدہ ندائیں دینی شروع کی، تمام لوگ ٹھہر جائیں، آگے بڑھ جانے والے پیچھے آ جائیں، پیچھے آنے والے، پیچھے جو رہ گئے افراد وہ وہیں پر ٹھہر جائیں، اور تمام معین مقام پر جمع ہونے کا ان کو حکم دیا گیا۔ لیکن پیغمبر کی طرف سے ایک حکم اور آیا کہ قدیم درختوں کی طرف کوئی نہ جائے، اس جگہ کو خالی چھوڑ دیا جائے۔ جو ابھی اس سے پہلے جب میدان غدیر میں آپ نے دیکھا، وہاں کھجور کے درخت وغیرہ لگے ہوئے تھے، اس میں چشمے کے کنارے جو درخت لگے ہوئے تھے، وہاں جانے سے پیغمبر نے منع کیا، سواریاں رک گئیں، لوگ واپس لوٹ آئے جو آگے گئے ہوئے تھے، اور سب غدیر میں اتر کر اپنی اپنی جگہ تلاش کرنے لگے۔ انتہائی شدید گرمی تھی، اتنی شدید گرمی اس وقت ہو رہی تھی کہ خود پیغمبر اسلام نے اپنی آبا کا ایک سرا اپنے سر پر اور دوسرا اپنے پاؤں کے نیچے رکھا ہوا تھا، اتنی شدید یعنی گرمی زمین سے جو ہے وہ اس وقت ہو رہی تھی، اور لوگوں نے بھی گرمی کی شدت سے اپنی آبائیں اتار اتار کے اپنے پاؤں پر لپیٹ لی تھی۔ دیکھیے اس موقع پر اتنی شدید گرمی، پیغمبر اتنا اہم ترین اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے مقداد کو، ابو ذر کو، اور سلمان کو، اور عمار یاسر کو حکم دیا کہ پرانے پانچ درخت جو تالاب کے کنارے مسجد غدیر، جو تالاب کے کنارے غدیر کے علاقے میں لگے ہوئے تھے، اس جگہ نیچے ایک ممبر کو تیار کر دو. یہ چاروں صحابہ، مقداد، ابو ذر، سلمان اور عمار، انہوں نے وہاں سے اس علاقے سے کانٹوں وغیرہ کو صاف کیا، پتھروں کو جمع کیا، صفائی وغیرہ کام کیا، اس کے بعد پانی کا چھڑکاؤ کیا اس جگہ پر، اور درختوں کی شاخوں سے باقاعدہ سائبان وہ بنایا گیا. تین دن کے لیے یہاں پر کیونکہ رہنا تھا، تین دن کے لیے جگہ تیار کی گئی، اور اس شامیانے کے نیچے جو درختوں کی شاخوں وغیرہ سے بنایا گیا تھا، اس کے نیچے پتھروں کو ایک دوسرے پر رکھ کر اور اس پر پالانے شتر کے جو ممبر ہے وہ تیار کیا گیا، اور اس کے اوپر ایک کپڑا بھی ڈالا گیا. ویسے تو میں نے کسی کتاب کے اندر تو نہیں پڑھا، البتہ ایک ذاکر یہ بیان کر رہے تھے، ہو سکتا ہے اس کا ریفرنس کسی جگہ ہو، کہ پیغمبر نے پالانے شتر، یعنی جو اونٹ کے اوپر جو وہ ہوتے ہیں جس پر بیٹھا جاتا ہے پالان، اس کو انہیں ایسے افراد کے اتار کر وہاں پر رکھے تھے کہ جن کے متعلق ایک امکان پایا جاتا تھا کہ یہاں سے فرار اختیار نہ کر لیں، چھوڑ کے نہ چل جائیں اس جگہ. مثلا کہا جاتا ہے نا کہ اگر کسی شخص کو روکنا ہے تو اسی گاڑی کی چابیاں لے کے اپنے پاس رکھ لی جائیں. تو بہرحال کسی کتاب میں تو نہیں پڑھا، ایک ذاکر نے البتہ پڑھا تھا، ہو سکتا ہے کوئی ریفرنس اس کا ہو. تو اس طرح سے باقاعدہ ایک ممبر بنایا گیا، اور اس کے اوپر ایک چادر یا کوئی کپڑا جو ہے وہ ڈال دیا گیا. اچھا، ممبر کو بالکل مجمع کے درمیان میں بنایا گیا تھا یہاں، اس وجہ سے تاکہ ہر شخص پیغمبر اسلام کو دیکھ لے، اور ہر شخص پیغمبر اسلام کی تمام گفتگو کو بھی سن لے. اور درمیان میں کچھ لوگ کھڑے کیے گئے تھے مجمع کے، کہ پیغمبر اسلام جو کہیں وہ بات دوسروں آگے تک پیچھے تک پہنچاتے جائیں. کتنی زبردست پلاننگ جو ہے اس کے ساتھ ہوئی. اچھا، لوگ بہت شدت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، اور باقاعدہ اس وقت منادی نے ندا دی کہ اب نماز جماعت قائم ہوگی، نماز کا وقت آ گیا تھا. لوگ اپنی صفیں جو ہیں وہ درست کرنے لگے، پیغمبر اسلام جو تھے اپنے خیمے سے باہر آئے، اور اس کے بعد نماز جماعت کی امامت پیغمبر نے میدان غدیر میں فرمائی. ایک صرف ایک آپ کو احساس دلانے کے لیے، کہ ویژولائز کرانے کے لیے کہ وہاں پہ کیا ہوا ہوگا. تو پیغمبر اسلام نے نماز جماعت کی امامت کرائی، پھر پیغمبر اسلام ممبر پر تشریف لے گئے اور امیر المومنین کو اپنے پاس بلا دیا. خطبہ شروع ہونے سے پہلے مولا جو تھے وہ ایک زینہ نیچے کھڑے ہوئے تھے، اور پیغمبر اسلام نے اپنے دایاں ہاتھ امیر المومنین کے کندھے کے اوپر رکھا ہوا تھا. پیغمبر اسلام نے مجمع کے دائیں بائیں نگاہ ڈالی، صرف ایک ویژولائز کرانے کے لیے آپ کو، کس طرح سے یہ ہوا ہوگا. سب لوگ انتظار میں تھے کہ پیغمبر کیا جملے ارشاد فرمانے والے. اچھا، جلسے کے ایک طرف عورتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں، اور اس طرح سے ان کا انتظام کیا گیا تھا کہ عورتیں بھی پیغمبر اسلام کو دیکھ بھی رہی تھیں اور سن بھی رہی تھیں. اس کے بعد پھر خطبہ شروع ہوا. کائنات نے ایسا حسین منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ دو عظیم شخصیات، ایک لاکھ بیس ہزار صحابہ کا مجموعہ بالکل منتظر کہ پیغمبر کیا بات کہنے والے. چشم فلک نے منظر اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. 124,000 انبیاء کی پچھلی 6,000 تاریخ میں کسی نبی کی تقریر کے لیے اتنا بڑا مجمع آج تک کبھی اکٹھا نہیں ہوا تھا کائنات کی تاریخ. ایک گھنٹہ تقریباً پیغمبر اسلام کا وہ خطبہ وہاں پر جاری رہا، جس میں سے ہمیں صرف من کنت مولا وغیرہ کے علاوہ کوئی کسی دوسرے جملے کا علم بھی نہیں. پورا خطبہ پڑھنا چاہیے، کچھ مندرجات میں اس کے ذکر کروں گا. علماء نے پورے خطبہ غدیر کو 11 حصوں میں تقسیم کیا. ایک حصے میں پروردگار کی حمد و ثنا بیان کی تھی، اور پھر اس کے بعد بیان کیا کہ مجھے امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام کے لیے کے سلسلے میں ایک اہم پیغام تم کو دینا ہے، اور اگر میں نے یہ کام نہیں کیا تو گویا کوئی کار رسالت انجام نہیں دیا، اور میں خدا کے عذاب سے بہت ڈرتا ہوں. اور پھر قیامت تک آنے والے 12 اماموں کی امامت کا باقاعدہ اس خطبے کے اندر پیغمبر اسلام نے اعلان کیا، اور پھر مولا کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں بلند کیا اور فرمایا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. اور یہ بھی کہا کہ پروردگار جس کا میں مولا ہوں اس کا یہ علی مولا ہے، جو اس کو دوست رکھے تو اس کو دوست رکھ، جو اس سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر، جو اس کی مدد کرے تو اس کی مدد کر، جو اسے رسوا کرے تو اسے ذلیل و رسوا کر. اور اس کے بعد تمام آئمہ جو اہل بیت ہیں ان کا بھی ایک تعارف کرایا اور کہا کہ جو اس اعلان ولایت کو نہیں مانے گا اس کے پچھلے تمام اعمال عکارت اور حب کر دیے جائیں گے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس کے بعد امیر المومن کے فضائل بیان کیے، خدا کے عذابوں کا تذکرہ کیا اور ان آئمہ برحق کے مقابلے میں آئمہ ضلال جو گمراہ کر دینے والے آئمہ ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوا اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ بھی اس خطبے میں ہوا۔ اور ان کے اوصاف جو وہ بیان کیے گئے اور ہاتھوں کو بلند کر کے گویا آنے والی نسلوں تک اس پیغام کو پہنچا دیا کہ کسی کو اس کے بعد پھر کوئی ابہام نہ رہے۔ من کن تو مولا ہو والا، یہ چھوٹا سا جملہ یہ پوری کائنات کو اپنے اندر سمئے ہوئے اور ہاتھوں کو بلند کر کے پیغمبر اسلام نے اپنے قول کو ایک فعل کی شکل بھی دے دی۔ اب ہو سکتا تھا کہ فردن 120,000 صحابہ سے بیعت لینا فردن ممکن نہ ہوتا، بہت سے ہو سکتا ہے کہ حاضر ہی نہ ہوتے اور ادھر ادھر کی باتیں کر کے نکل جاتے، کوئی بہانہ کر دیتے، تو پیغمبر اسلام نے اس کی بھی تدبیر جو ہے وہ کر رکھی تھی اور کہا کہ ایوہ الناس، اتنے کم وقت میں اتنی بڑی تعداد کا بیعت کرنا ممکن نہیں ہے، جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کی تکرار کرتے رہو اور کہو کہ ہم نے اس مدعا پر آپ کی بیعت کر لی ہے اور اس سلسلے میں ہم دل و جان سے اور اپنی زبانوں سے اور اپنے ضمیروں سے اور اپنے ہاتھوں سے ہم نے عہد و پیمان لے لیا ہے کہ جو شخص ہاتھوں سے بیعت کر چکا ہے وہ ہاتھ سے اور جو ہاتھ سے بیعت نہیں کر سکا ہے وہ زبان سے اس بات کا اقرار کر چکا ہے۔ اور جیسے ہی پیغمبر نے اپنے خطبے کو ختم کیا تو بہت اختصار کے ساتھ، میں نے اتنا طویل خطبہ بس ایسی چند جملوں کے اندر گفتگو آپ کو آگے بڑھاتے یہاں تک لکھا آیا، خطبے کے اختتام پر مبارکبادوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، ہر طرف سے لوگ